السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف واٹل نے کہا ہے کہ امریکہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق حکمت عملی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ افغانستان میں مستقبل میں کسی بھی امن سمجھوتے طے ہونے کی صورت میں پاکستان کے مفادات کا خیال رکھا جائے گا. ہیگ کی عالمی عدالت برائے انصاف میں پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں موت کی سزا پانے والے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کا مقدمہ 18 فروری سے 21 فروری سن 2019 تک سنا جائے گا. امریکہ نے بھارت کے ساتھ ممکنہ میزائل دفاعی اشتراک کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا ہے، اور پاکستان کی بحری فوج کے زیر اہتمام 6ٹی بین الاقوامی کثیر الملکی امن مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے. اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے تسلیم کیا ہے کہ جنوبی افریقہ کے دورے میں کارکردگی توقعات کے مطابق نہیں تھی، کوشش کریں گے کہ آئندہ سیریز میں اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں. اور اٹلی کے وزیر داخلہ نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ وہ فرانس کی حکومت کے عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کو دور کیا جائے. امریکہ کے کچھ اہم مبصروں کا کہنا ہے کہ سوڈان کی حکومت مخالف احتجاجیوں کے پکڑ دھکڑ امریکہ کے اس کے تعلقات معمول پر لانے کے عمل کو مشکلات میں ڈال سکتی ہے. سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل کی تحقیقات کرنے والی اقوام متحدہ کی ٹیم نے کہا ہے کہ شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ سعودی حکام نے خشوگجی کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا تھا. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف واٹل نے کہا ہے کہ امریکہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق حکمت عملی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ افغانستان میں مستقبل میں کسی بھی امن سمجھوتا طے ہونے کی صورت میں پاکستان کے مفاد کا خیال رکھا جائے گا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اعلی فوجی کمانڈر کا بیان افغان تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی طرف سے ادا کیے جانے والے اہم کردار کے تناظر میں اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات میں مثبت پیش رفت کا مظہر ہے. اور ہیگ کی عالمی عدالت برائے انصاف آئی سی جے میں پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں موت کی سزا پانے والے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کا مقدمہ 18 فروری سے 21 فروری سن 2019 تک سنا جائے گا. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ کلبھوشن کو پاکستانی سرزمین سے گرفتار کیا گیا ہے، اور اس نے تخریب کار کارروائیوں کا اعتراف بھی کیا ہے. امریکہ نے بھارت کے ساتھ ممکنہ میزائل دفاعی اشتراک کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا ہے، لیکن یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ بھارت اس میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے. امریکہ کے نائب وزیر دفاع برائے پالیسی جان روٹ کے مطابق ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ بات چیت کہاں تک پہنچے گی. اور پاکستان کی بحری فوج کے زیر اہتمام 6ٹی بین الاقوامی کثیر الملکی امن مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے. مشقوں میں امریکہ، چین، سعودی عرب سمیت 46 ممالک کی افواج شریک ہیں. حکام کے مطابق ان امن مشقوں کا مقصد بحری طاقتوں کے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنا اور بحری راہداریوں کو جرائم سے پاک رکھنا ہے. ان خبروں کی تفصیلی رپورٹس فیس بک لائیو کے بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. اور کچھ مزید خبریں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے تسلیم کیا ہے کہ جنوبی افریقہ کے دورے میں کارکردگی توقعات کے مطابق نہیں تھی، کوشش کریں گے کہ آئندہ سیریز میں اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں. جنوبی افریقہ سے واپسی پر جمعے کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے کہا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم گزشتہ 6 ماہ سے مسلسل کرکٹ کھیل رہی ہے، ٹیسٹ کرکٹ میں ٹیم کی کارکردگی میں بہتری کی ضرورت ہے. ہیڈ کوچ نے تسلیم کیا کہ قومی ٹیم جنوبی افریقہ میں امیدوں کے مطابق کارکردگی نہیں دکھا سکی. ان کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف خراب کارکردگی کی ذمہ داری ہم سب کو لینی چاہیے، میں کسی ایک شعبے کو خراب کارکردگی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا. اور کچھ بین الاقوامی خبریں. اٹلی کے وزیر داخلہ میٹیو سالوینی نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کو دور کرنے کے لیے فرانس کی حکومت کے عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ سالوینی کی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون پر تنقید اس الزام کا ایک حصہ قرار دیا جا رہا ہے جس کے باعث فرانس نے اپنے سفیر کرسچیان میسے کو واپس بلا لیا تھا۔ فرانس کی حکومت کے ایک ترجمان نے بتایا کہ میسے کو مشاورت کے لیے بلایا گیا ہے اور یہ واضح نہیں ہے کہ وہ روم کب واپس جائیں گے۔ فرانس کے عہدیدار اس بات پر بھی ناراض تھے کہ اٹلی کے ڈپٹی وزیر اعظم نے منگل کے روز پیلی جیکٹوں والے احتجاجیوں سے ملاقات کی تھی۔ اسی اثنا میں سالوینی نے میکرون حکومت کے بارے میں اپنے خدشات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس کو چاہیے کہ وہ سرحد پر تارکین کو بھیجنا بند کرے اور فرانس میں اٹلی کے کارکنوں کو سزا دینا ختم کرے۔ امریکہ کے کچھ اہم مبصروں کا کہنا ہے کہ سوڈان کی حکومت مخالف احتجاجیوں کی پکڑ دھکڑ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات معمول پر لانے کے عمل کو مشکلات میں ڈال سکتی ہیں۔ 19 دسمبر سے جب روٹی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے پر احتجاج شروع ہوئے تھے، دائیں بازو کے گروپ اور وی او اے وائس آف امریکہ سمیت خبر رساں ادارے جبری گرفتاریوں، نظر بندی اور قتل کے بارے میں خبریں جاری کر رہے ہیں۔ سوڈان کی کوشش ہے کہ اسے ان ملکوں کی فہرست سے نکال دیا جائے جو امریکہ نے دہشت گردی کی مالی معاورت کرنے والے ملکوں کے لیے تیار کی ہے۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی تحقیقات کرنے والی اقوام متحدہ کی ٹیم نے کہا ہے کہ شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ سعودی حکام نے خشوگی کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا تھا۔ عالمی ادارے کی نمائندہ خصوصی برائے ماورائے عدالت قتل ایگنس کلامارڈ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے ترکی کے اپنے دورے کے دوران جو شواہد جمع کیے ہیں ان سے لگتا ہے کہ خشوگی کو ظالمانہ طریقے سے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا جس میں سعودی حکام ملوث تھے۔ اور خبر رساں ادارے رائٹرز نے نیو یارک ٹائمز میں جمعرات کے روز یہ خبر دی ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل سے ایک سال پہلے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے ایک مشیر سے کہا تھا کہ اگر یہ صحافی ملک واپس نہیں آتا اور حکومت پر تنقید ختم نہیں کرتا تو وہ اس کے خلاف گولی استعمال کریں گے۔ ولی عہد شہزادے کا سن 2017 میں اپنے چوٹی کے معاون سے یہ بیان خشوگجی کے قتل سے بہت پہلے آیا تھا جب اکتوبر میں انہیں استنبول کے سفارت خانے میں مارا گیا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے تجزیہ کاروں نے گولی کے لفظ سے یہ مطلب اخذ کیا ہے کہ شہزادے کی مراد گولی سے مار دینا نہیں تھا بلکہ ان کے خیال میں شہزادے کی رائے تھی کہ صحافی کو سعودی واپسی پر قتل کر دیا جائے گا۔ امریکہ کے جنوب مشرقی ریاست ورجینیا میں سیاسی بحران میں اضافہ ہو رہا ہے جہاں ریاست کے مزید دو اعلی رہنماؤں کے خلاف بڑے الزامات سامنے آئے ہیں، جبکہ اس سے قبل گورنر رالف نارتھرن کا کیریئر ماضی میں نسل پرستی پر مبنی ایک فوٹو کی وجہ سے خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ تھائی لینڈ میں حزب اختلاف کی ایک مرکزی سیاسی جماعت نے شاہی خاندان کی ایک اہم رکن کو اپنی جماعت کی جانب سے وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ تھائی لینڈ کا شاہی خاندان ملک کی سیاست اور انتخابی عمل سے دور رہتا ہے اور ایک شہزادی کی جانب سے انتخابی عمل میں حصہ لینے کا فیصلہ ایک غیر متوقع عمل ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس ماڈورو نے کہا ہے کہ امریکہ ان کے ملک پر کسی نوعیت کے فوجی حملے کی دھمکی دے رہا ہے۔ انہوں نے بدھ کے روز ریاست زولیا میں ایک فوجی اڈے پر فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں امریکی حکومت کی جانب سے امریکہ کے صدر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دھمکایا گیا ہے۔ مشرق وسطی میں مقیم سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ روس عرب لیگ کو اس بات پر رضامند کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے کہ وہ بشار الاسد کے شام کو رکن بنانے پر رضامندی ظاہر کریں۔ کریملین اس بات کا خواہش مند ہے کہ اسد حکومت کو جلد از جلد جائز حیثیت دلا دی جائے جس کے بعد اسے امید ہے کہ جنگ سے تباہ حال اس ملک کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے فنڈز کے حصول میں مدد ملے گی اور اقتدار پر اسد کی گرفت مضبوط ہو جائے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف وارٹل نے کہا ہے کہ امریکہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق حکمت عملی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ افغانستان میں مستقبل میں کسی بھی امن سمجھوتے کی صورت میں پاکستان کے مفاد کا خیال رکھا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اعلی فوجی کمانڈر کا یہ بیان افغان تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی طرف سے ادا کیے جانے والے اہم کردار کے تناظر میں اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات میں مثبت پیش رفت کا مظہر ہے۔ اس کی تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل۔
امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف وارٹل نے رواں ہفتے سینٹ کی مسلح افواج سے متعلق کمیٹی میں ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق حکمت عملی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مستقبل میں افغانستان میں کسی بھی امن سمجھوتا طے ہونے کی صورت میں پاکستان کے مفادات کا خیال رکھا جائے گا۔ جنرل وارٹل نے سینٹ کی کمیٹی کو یہ بھی بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے پاکستان کی سیکیورٹی امداد معطل ہونے کے باوجود اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان فوجی امور میں کسی حد تک تعاون جاری رہا۔ جنرل وارٹل نے کہا کہ امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت صرف افغان تنازع کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے بقول ایک جوہری ملک ہونے کے ناطے پاکستان ایک ایسے خطے میں ہے جہاں روس، چین، بھارت اور ایران بھی واقع ہیں، اور یہ خطہ امریکی مفادات کے لیے بھی اہم ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حالیہ سالوں میں امریکہ پاکستان کی بجائے بھارت کے زیادہ قریب ہو گیا تھا، اور ان کے بقول اس تناظر میں جنرل وارٹل کا بیان اہم ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہر اور اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ظفر جسپال نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
کیونکہ انڈیا اپنی اسٹریٹجک اٹانمی مینٹین کرنا چاہتا ہے، اور جب سے اس نے رشینز کے ساتھ، جب پوٹن نے وزٹ کیا، S-400 میزلز کی ڈیل کی ہے، اور ساتھ وہ ایران سے اپنا آئل لے رہے ہیں، تو اس پہ امریکنز آر ناٹ کمفرٹیبل۔ تو میرا خیال ہے وہ جب کہتے ہیں بیونڈ، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پہلے ان کی ایک کلیئر کٹ پالیسی آ گئی تھی کہ پاکستان از اے سیکنڈ اینڈ انڈیا ول بی پریفریبل، ناؤ دے ٹرائی ٹو بیلنس ان دی ریجن، دیٹ از دیئر آبجیکٹیو۔
تاہم تجزیہ کار ظفر جسپال کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا پاکستان کے مفاد میں بھی ہے۔
میرا خیال ہے بہتر ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں بھی ولنگنیس ہے اور امریکہ میں بھی ایک ریلائزیشن ہے، کیونکہ امریکہ نے ہمیشہ ملٹری مسل یا ملٹری ٹریننگ یا اکوپمنٹس کو ایک لیوریج یوز کیا، اور اب امریکہ میں ایک ریلائزیشن آ رہی کہ پاکستان ملٹرلی ان پہ نہیں ڈیپینڈنٹ۔ اگر امریکنز کو اپنی لمیٹیشنز ان کی ایکسپوز ہوگی تو نیچرلی وہ بھی پاکستان کو ریشنلی ٹریٹ کریں گے۔
دوسری طرف سلامتی کے امور کے ماہر اور پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کا کہنا ہے کہ افغان تنازع کے پرامن حل کے لیے امریکہ پاکستان کے کردار کو اہم خیال کرتا ہے۔
افغانستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پاکستان بہت خلوص نیت سے چاہتا ہے کہ امن ہو، اس لیے کہ پاکستان کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، ہمسایہ ہے، اور وہاں بدامنی ہوتی ہے تو پاکستان میں بھی آتی ہے۔ اب اگر امریکہ بھی وہاں پہ امن چاہتا ہے تو بالکل پاکستان تعاون کرے گا، اور پاکستان ہر اس ملک سے تعاون کرے گا جو افغانستان میں خلوص نیت سے امن لانے کی کوشش کرے، وہ رشیا ہو، چائنا ہو یا امریکہ ہو۔ تو اس لحاظ سے یہاں ہمارے مفادات چونکہ ملتے ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہیں گے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے اور امن آئے۔
اگرچہ پاکستان نے گزشتہ ماہ قطر میں امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان ہونے والی بات چیت میں اہم کردار ادا کیا ہے، تاہم امریکہ پاکستان سے مزید ٹھوس اقدامات کی توقع کر رہا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہیگ کی عالمی عدالت برائے انصاف میں پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں موت کی سزا پانے والے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کا مقدمہ 18 فروری سے 21 فروری تک سنا جائے گا۔ اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا نے ہمیں یہ رپورٹ دی ہے۔
پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں موت کی سزا پانے والے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے مقدمے کی سماعت 18 فروری سے شروع ہوگی۔ 3 مارچ 2016 کو پاکستان کے حساس اداروں نے بلوچستان کے علاقے ماشکیل سے مبینہ بھارتی جاسوس اور نیوی کے حاضر سروس افسر کلبھوشن یادو کو گرفتار کیا تھا۔ مبینہ را ایجنٹ کی گرفتاری کے چند روز بعد اس کی ویڈیو بھی سامنے لائی گئی تھی، جس میں کلبھوشن یادو نے اعتراف کیا تھا کہ اسے 2013 میں خفیہ ایجنسی را میں شامل کیا گیا، اور وہ اس وقت بھی ہندوستانی نیوی کا حاضر سروس افسر ہے۔
The raw officials that started sniffing that the Modi government will be in power by 2014. So I was inducted and my services were handed over to research and analysis wing. And the aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, Turbat and Quetta were to be organized and nicely coordinated.
انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے مطابق بھارت اور پاکستان پہلے مرحلے میں 18 اور 19 فروری کو 3-3 گھنٹے تک دلائل دیں گے۔ دوسرے مرحلے میں 20 فروری کو بھارت 1.5 گھنٹے تک اپنے دلائل پیش کرے گا، اور 21 فروری کو پاکستان اپنا موقف پیش کرے گا۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ کلبھوشن کو پاکستان سے گرفتار کیا گیا اور اس نے کاروائیوں کا اعتراف کیا ہے۔ ہمارے پاس ثبوت ہیں اور ہمارا کیس مضبوط ہے۔
پاکستان نے اپنا موقف ٹھوس انداز میں پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری لیگل ٹیم جو ہے 19 فروری کو بھی اپنا کیس پیش کرے گی۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اس میں ایک ٹھوس موقف ہے، ہماری سرزمین سے اس کو گرفتار کیا گیا اور اس نے اعتراف کیا ہے، اس نے اپنی کاروائیوں کا اعتراف کیا ہے۔
پاکستان نے آئی سی جے میں گزشتہ برس جولائی میں سیکنڈ کاؤنٹر میموریل جمع کرایا تھا۔ پاکستان کی جانب سے درج کاؤنٹر میموریل کے بعد بھارت اور پاکستان نے تحریری بیانات بھی جمع کرائے تھے۔ پاکستان کی جانب سے پیش کردہ 400 صفحات پر مشتمل دستاویزات میں کہا گیا تھا کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو پر ویانا کنونشن کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، جو بھارتی نیوی کا افسر ہے اور خفیہ ایجنسی را کے لیے جاسوسی کر رہا تھا جب 2016 میں اسے بلوچستان سے گرفتار کیا گیا۔ بھارت نے 9 مئی 2017 کو عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادو کی پھانسی کے خلاف اپیل دائر کی تھی اور درخواست کی تھی کہ آئی سی جے پاکستان کو بھارتی جاسوس کو پھانسی دینے سے روکے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکہ نے بھارت کے ساتھ ممکنہ میزائل دفاعی اشتراک کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا ہے، لیکن یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ بھارت اس میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے۔ امریکہ کے نائب وزیر دفاع برائے پالیسی جان روٹ کے مطابق ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ بات چیت کہاں تک پہنچے گی۔ نئی دہلی سے سہیل انجم نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
امریکہ کے نائب وزیر دفاع برائے پالیسی جان روٹ کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس پہلے سے ہی میزائل دفاعی صلاحیتیں موجود ہیں اور اس نے گھریلو طور پر اس شعبے میں کافی ترقی کی ہے، لہذا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ اس سلسلے میں امریکہ کے ساتھ اشتراک کرنے میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے اور یہ کہ یہ بات چیت کتنے آگے تک جائے گی۔ انہوں نے یہ بیان واشنگٹن میں دیا۔ ان سے ان رپورٹوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ بھارت امریکہ کے مقبول دفاعی نظام ٹرمینل ہائی آلٹیچیوڈ ڈیفینس سسٹم خریدنا چاہتا ہے۔ اوباما انتظامیہ نے اپنے میزائل دفاعی نظام کے سلسلے میں بھارت کے ساتھ آگے بڑھ کر بات چیت کرنے میں دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، جس کے بعد نئی دہلی نے روس سے اس نظام کو خریدنے میں پہل کی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ اپنی انڈو پیسیفک حکمت عملی کے تحت چاہتی ہے کہ بھارت اس سے یہ دفاعی نظام خریدے۔ امریکی نائب وزیر دفاع نے مزید کہا کہ بھارتی حکومت کے ساتھ امریکہ کے بہت مثبت تعلقات ہیں اور ہم اس کے ساتھ مزید گہرے اور وسیع تعلقات قیام چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ بھارت کو ہتھیار سپلائی کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے، اس نے بھارت کو اپنا بڑا دفاعی شراکت دار قرار دیا ہے۔ بھارت کے سابق لیفٹیننٹ جنرل شنکر پرساد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک ایک دوسرے سے دفاعی اشتراک چاہتے ہیں اور بھارت کو ہتھیاروں کی ضرورت ہے، لیکن بھارت اسی صورت میں مذکورہ نظام خرید سکے گا جب سودے کی شرائط اس کے موافق ہوں۔
بھارت کو بچاؤ کرنے کے لیے تو ہتھیار ضرور چاہیے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ میرے خیال سے سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے مقابلے میں کیا ہے اور شرطیں کیا رکھی جا رہی ہیں اس کے ساتھ۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ کس بات پہ بات رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ آواز ضروری ہے کہ ہمیں میسائل ٹیکنالوجی کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت اس علاقے میں میسائل کی بڑی ترقی ہو رہی ہے اور بھارت کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ضروری ہے۔
دراصل ٹرمپ انتظامیہ نے خواتین کی اقتصادی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے لیے بھارت میں دو پروجیکٹوں کا اعلان کیا ہے. یہ پروجیکٹ عالمی سطح پر 50 ملین خواتین کو ان کی معاشی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو با اختیار بنانے کے اس کے تاریخی پروگرام کا حصہ ہیں. اس پروگرام کی قیادت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سینئر مشیر اور بیٹی ایوانکا ٹرمپ کریں گی. ٹرمپ نے اپنے انداز کے اس پہلے پروگرام کے سلسلے میں قرارداد مفاہمت پر دستخط کر دیے ہیں. دو پروجیکٹوں میں سے ایک مغربی بنگال میں نجی سیکٹر کے اشتراک سے شروع کیا جائے گا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پاکستان کی بحری فوج کے زیر اہتمام چھٹی بین الاقوامی کثیر الملکی امن مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے. مشقوں میں امریکہ، چین، سعودی عرب سمیت 46 ممالک کی افواج شریک ہیں. کراچی سے محمد ثاقب تفصیل بتا رہے ہیں.
پاکستان کی بحری فوج کے زیر اہتمام چھٹی کثیر الملکی بحری مشق امن 2019 کا باقاعدہ آغاز کراچی میں ہو گیا ہے. حکام کے مطابق اس مشق میں 46 ممالک اپنے بحری اثاثہ جات اور مندوبین کے ہمراہ شریک ہیں. کثیر الملکی بحری مشق امن 2019 کی افتتاحی تقریب میں شریک ممالک کے مندوبین نے شرکت کی. افتتاحی تقریب میں پاکستانی بحریہ کے ہیلی کاپٹرز، سب میرینز اور فوج کے اسپیشل سروسز گروپ کے اہلکاروں نے بھی حصہ لیا اور شرکا کو سلامی دی. بحری مشقیں دو مراحل پر مشتمل ہیں جن میں ہاربر اور سی فیز شامل ہیں. ہاربر فیز میں مختلف سیمینارز، مباحثے اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جانا ہے جس میں عالمی سیاست کے تغیر و تبدل، بحیرہ ہند میں ابھرنے والی نئی میری ٹائم جہتوں پر غور و فکر اور دیگر موضوعات پر 3 روزہ بین الاقوامی میری ٹائم کانفرنس بھی شامل ہے. جبکہ دوسرے مرحلے میں شریک جنگی بحری جہاز سمندر میں عملی مشقوں میں شامل ہوں گے. ان مشقوں میں امریکہ، چین، سعودی عرب، مالدیپ، عمان، کمبوڈیا سمیت دیگر ممالک کے مندوبین شریک ہیں. کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل امجد خان نیازی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امن مشقوں کا مقصد دنیا بھر کی بحری افواج کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے امن کا پیغام دینا ہے.
نیم آف دی ایکسرسائز از امن، وچ مینز پیس، اینڈ دی موٹو آف دی ایکسرسائز از ٹوگیدر فار پیس. سو وی ہیو آل گیدرڈ ہیئر، دی 45 نیشنز فرام اکراس دی ورلڈ، فرام آل دی کانٹیننٹس ہیو گیدرڈ ٹوڈے ٹو شول ریزالو فار ون کامن تھنگ وچ از کوآپریشن.
پاکستانی بحریہ 2007 سے کثیر الملکی امن مشقوں کی میزبانی کر رہی ہے جو ہر 2 سال بعد باقاعدگی کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہیں. خطے کی جغرافیائی اہمیت، پاک چین اقتصادی راہداری اور بحر ہند کی عالمی تجارت اور معیشت میں اہمیت کے پیش نظر پاکستان میں سیکیورٹی تجزیہ کار ان مشقوں کو اہم قرار دے رہے ہیں. پاکستانی حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان ترکی، ملائیشیا اور سری لنکا کے ساتھ بحری مشقوں اور عمان کے ساتھ مشترکہ گشت کا معاہدہ بھی طے کر چکا ہے. جبکہ ملک کے سمندری حدود میں شامل خصوصی اقتصادی زون میں چین کی جیولوجیکل ٹیم نے سروے مکمل کر لیا ہے جس کے بعد علاقے میں پائی جانے والی معدنی وسائل کی تلاش کے لیے لیبارٹری تجربات کیے جائیں گے. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان اپنی بحریہ کو جدید خطوط پر استوار کر رہا ہے اور بحریہ کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید پیٹرولنگ ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹرز بھی حاصل کیے جا رہے ہیں. پاکستان بحری مقاصد کے لیے چین سے بھی 4 نئے جنگی جہاز اور 8 آبدوزیں تیار کرنے کا معاہدہ کر چکا ہے جبکہ ترکی سے مزید جہاز اور گن بوٹس حاصل کی جا رہی ہیں. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستان کی معیشت مشکلات کا شکار ہے اور آئندہ مالی سال میں بجٹ خسارہ بڑھنے کا خدشہ ہے، لیکن حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ دفاعی بجٹ میں کمی نہیں کی جائے گی بلکہ اضافہ کیا جا سکتا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگلے بجٹ کے لیے 500 ارب روپے اضافی مانگے گئے ہیں. بھارت نے بھی اپنے دفاعی بجٹ میں 12.5% اضافہ کیا ہے. اس پر ایک تجزیاتی رپورٹ وائس آف امریکہ کے مبشر علی زیدی نے تیار کی ہے.
پاکستان کی معیشت کچھ عرصے سے مشکلات کا شکار ہے اور گزشتہ سال نئی حکومت قائم ہونے کے بعد سے خاص طور پر بحران میں ہے. وزیر اعظم عمران خان اپنے ہر خطاب میں سادگی کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں اور ہر شعبے میں اخراجات گھٹانے کی بات کرتے ہیں، لیکن گزشتہ روز وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد بتایا گیا کہ آئندہ مالی سال کے لیے دفاعی بجٹ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی بلکہ اضافہ کیا جا سکتا ہے. سینئر تجزیہ کار امتیاز عالم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دفاعی بجٹ میں اضافے کا مطلب ہے کہ ترقیاتی بجٹ پر چھری چلے گی اور ممکن ہے کہ اسے ختم ہی کر دیا جائے.
خیال یہ ہے کہ آدھا سے زیادہ جو ہمارا ترقیاتی بجٹ ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے اور وہ مزید کٹے گا. اگر دفاعی اخراجات بڑھائیں گے تو اسی پرپورشن سے وہ ختم کم ہو جائے گا مزید. دیکھیے اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ وہ ٹینشن رہتی ہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں تو اب خطرات کم ہونے چاہیے شروع ہو گئے. تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ اب وہ کیا نئے تقاضے پیدا ہو گئے ہیں جس سے یہ بجٹ بڑھایا جا رہا ہے. پہلے بھی ہر سال یہ بجٹ بڑھتا ہے اور ہمارے جو ترقیاتی بجٹ رہے ہیں اس کے پیسے جتنے رکھے جا رہے ہیں اس سے کم خرچ ہوتے رہے.
دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری کہتے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ میں کوئی کمی نہیں کی جا رہی. ہر سال 1000 ارب کا اعلان کر کے 500-600 ارب خرچ کیے جاتے ہیں, اس بار بھی ایسا ہی ہوگا. فوج نے آئندہ مالی سال کے لیے 500 ارب اضافی مانگے ہیں جو دراصل قبائلی علاقوں میں آپریشن اور عام انتخابات میں خدمات انجام دینے کا بل ہے. یہ اضافہ ہر سال کے لیے نہیں ہوگا.
1100 ارب دیا تھا اور اب فوج کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمیں کوئی 1600 سمتھنگ بجٹ یعنی 500 ارب اور چاہیے, یہ وہ مانگ رہے ہیں. اچھا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب ان کو ڈپلوائے کیا فوج کو ڈیورنگ دی الیکشنز, تو الیکشنوں کے اندر جو اس کا بجٹ تھا, کیونکہ جب ایڈیشنل ڈپلائمنٹس آپ کریں گے اور پورے ملک بھر میں کریں گے تو ظاہر ہے کہ گاڑیوں کا خرچہ, اپنا خرچہ, جو ٹی اے ڈی اے یہ وہ وغیرہ وغیرہ سارا کچھ, سیکیورٹی, جو بھی معاملات ہوتے ہیں, ایک تو اس کا خرچہ ہے. دوسرا آئی تھنک اس کا بھی خرچہ ہے جو کہ انہوں نے فاٹا کے اندر جو آپریشن یا جو رد فساد کیا ہے اس کے بعد پھر یہ کہ فاٹا میں جو تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ انہوں نے کی اس کے بھی کچھ اخراجات ہیں جو کہ گورنمنٹ کو کرنے تھے, گورنمنٹ نہیں کر پائی بیکاز اپنے معاملات میں الجھی ہوئی تھی. تو کل ملا کے اس طریقے سے ان کا 1600 ہو گیا. اب آ جاتا ہے آپ کا اگلا سوال کہ یہ کم کیا, یہ کیوں بڑھانے کی ضرورت کیا تھی اس کو. انہوں نے یعنی فائٹنگ ابلٹی کے لیے نہیں بڑھایا, انہوں نے وہ کیا جو کہ اخراجات ہو چکے تھے اس کو بڑھایا. اگلے سال اتنا نہیں ہوگا.
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان بھارت کے دفاعی بجٹ کا 5% اپنے دفاع پر خرچ کرتا تھا, لیکن بھارت نے حال میں دفاعی بجٹ میں 12.5% اضافہ کیا ہے اور دونوں ملکوں کے دفاعی بجٹ میں فرق بڑھتا جا رہا ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہرچند کہ افغان حکومت ماسکو میں ہونے والی امن بات چیت میں شامل نہیں ہے جہاں طالبان اور افغانستان میں اپوزیشن کے نمائندوں کی ملاقات ہوئی, لیکن اس میٹنگ کو افغانوں کے درمیان امن کا عمل قرار دیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھی اسد احمد نے اس بارے میں ماہرین سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
سابق افغان صدر حامد کارزئی نے ماسکو میں طالبان کے ساتھ بات چیت میں اپوزیشن کے وفد کی قیادت کی. طالبان کے خلاف ایک عرصے تک برسر پیکار رہنے والے مسٹر کارزئی تجزیہ کاروں کے نزدیک بدلتے ہوئے حالات میں مستقبل کے افغانستان میں خود کو غیر متعلق نہیں دیکھنا چاہتے. کامران بخاری جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے وابستہ ہیں, وہ کہتے ہیں
جہاں تک کرزئی صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں وہ اپنے عہدے سے اترنے کے بعد وہ افغانستان میں ہی رہے اور وہاں پر ان کی سیکیورٹی اور اس کانفیڈنس سے رہ رہے ہیں, جس کانفیڈنس سے رہ رہے ہیں اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں کسی کی بھی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس نے یہ ایک گیمبل کیا ہوا ہے, تو وہ کتنا بڑا کنگ میکر ہے, کتنا بڑا وہ پلیئر ہے. تو کرزئی صاحب کی یہ حیثیت کو لے کر شاید جو ہے ان کے ساتھ کوئی بات چیت امریکہ بھی کروانا چاہے گا اور آف کورس جو ہے روس بھی اس میں اپنا دانا ڈال رہا ہے. اس کے
میر وائس افغان لندن میں مقیم ایک سینئر صحافی ہیں, ایک نیوز ایجنسی چلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سابق صدر مستقبل کی ممکنہ عبوری حکومت میں اپنے لیے کوئی کردار تلاش کر سکتے ہیں.
حامد کرزئی سے لے کر اس کی آخری بندے تک سب لوگ جا چکے ہیں اور اس میں اپنی آپ کو شریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ پیس پروسیجر میں وہ لوگ شریک ہو, یا اگر کل کا طالبان آتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کر لے کہ ہاں ہم طالبان کی حامی تھے.
کامران بخاری کے نزدیک امن کی فاختہ بھی دور ہواؤں میں ہے.
جہاں تک پاور شیئرنگ کا تعلق ہے, نہ ہی افغان ریاست میں اتنی جان ہے کہ وہ اتنی بڑی انسرجنٹ موومنٹ کو اپنے اندر زوم کر سکے, اور نہ ہی طالبان اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ, اور نہ ہی ان کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ اس موجودہ نظام کا حصہ بن کر پاور شیئرنگ کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالآخر یہ خانہ جنگی پہ بات آئے گی.
میر وائس کہتے ہیں کہ امریکہ کے اچانک انخلا سے خانہ جنگی کا خطرہ تو موجود ہوگا, لیکن پڑوسی ملک نہیں چاہیں گے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو.
اس میں کوئی شک نہیں, اگر امریکنز اسی طرح نکل جاتے ہیں تو افغانستان خانہ جنگی کی طرف جائے گا, لیکن امریکنز نہیں نکلتے. ابھی تک تو اس طرح کوئی نشان نظر نہیں آ رہا ہے کہ امریکنز 100% کہہ دے کہ وہ نکل رہا ہے, اور افغانستان کو جب خانہ جنگی کی طرف الانا کرے جائے گا تو اسی بڑا نقصان پاکستان کو ہوگا, روسیا کو ہوگا, چائنا کو ہوگا, ایران کو ہوگا, جو ہماری ہمسایہ ممالک ان سب کو ہوگا. اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ افغانستان خانہ جنگی کی طرف نہ جائے اور درمیان میں ایک راستہ نکل جائے.
صدر ٹرمپ لامتناہی جنگوں سے نکلنے کا عزم ظاہر کر چکے ہیں. واشنگٹن افغانستان میں طالبان سے کیا چاہتا ہے؟ اس بارے میں کامران بخاری کی رائے.
امریکہ کو کسی قسم کا منیمم لیول کا کوئی استحکام چاہیے, مطلب اس ملک کے اندر, اور جو اس کی ریڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس ملک سے ٹرانس نیشنل جہادی, بین الاقوامی جہادی قوتیں جو ہیں وہ کسی دوسرے تیسرے ملک کے اوپر حملہ نہ کر سکیں. امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے صرف ایک صاف بات ہے کہ دیکھیں یہ حکومت جو 17 سال ہم نے گزارے اور $1 trillion خرچ کیے, یہ جو موجودہ ریاست ہے وہ ہمیں کچھ نہیں دے پا رہی, یعنی کہ وہ کام جو افغان حکومت نہیں کر پائی وہ طالبان سے وہ کروانا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے یہ خانہ جنگی کو دعوت دینے والی بات ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امید کا پہلو یہ ہے کہ بات چیت اور رابطے جاری ہیں, لیکن افغانستان میں امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف طالبان کی مزاحمت کے 2 اشروں اور مجموعی طور پر خانہ جنگی کے 40 برسوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوئی راستہ تاحال واضح طور پر سجائی نہیں دیتا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. بتایا گیا ہے کہ گندم کی اتنی رسد ہے کہ 1 ماہ تک 37 لاکھ افراد کے کھانے کی ضروریات کے لیے کافی ہے, لیکن چونکہ 4 ماہ سے زیادہ عرصے سے گودام میں پڑی ہے, ہو سکتا ہے کہ گودام میں گل سڑ رہی ہو. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے جمعرات کو یمن کے حوثی باغیوں سے گوداموں تک رسائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غیر استعمال شدہ گندم نکال کر فاقہ زدہ تقریباً 40 لاکھ افراد تک پہنچائی جائے. حدیدہ کے ساحلی شہر کے قریب گندم کی ایک کھیپ بند گوداموں میں پڑی ہے جو گل سڑ سکتی ہے. ایک بیان میں مارک لوکوک نے کہا کہ مجھے انتہائی تشویش ہے کہ اقوام متحدہ ستمبر سن 2018 سے اب تک حدیدہ میں ریڈ سی ملز تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے. بیان کے مطابق گندم کی اتنی رسد ہے کہ 1 ماہ تک 37 لاکھ افراد کے کھانے کی ضروریات کے لیے کافی ہے, لیکن چونکہ 4 ماہ سے زیادہ عرصے سے گودام میں پڑی ہے, ہو سکتا ہے کہ گودام میں گل سڑ رہی ہو, جبکہ ملک بھر میں تقریباً 1 کروڑ افراد قحط سالی کی صورتحال کے قریب پہنچ چکے ہیں. نومبر میں سعودی قیادت والے اتحاد نے یہ علاقہ واگزار کروایا تھا جہاں ریڈ سی ملز واقع ہے. یہ وہ وقت تھا جب حوثیوں کے خلاف آخری کاروائی کی گئی, جس کے بعد اسٹاک ہوم میں مذاکرات شروع ہوئے اور حدیدہ کے علاقے میں جنگ بندی ہوئی, لیکن گوداموں تک پہنچنے کا راستہ ابھی تک حوثیوں کے زیر قبضہ ہے. لوکوک نے بتایا کہ حوثیوں کی افواج نے اقوام متحدہ کو گوداموں تک رسائی دینے سے انکار کیا ہے. روس اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے $10 ارب کے معاہدے کے تحت گیس پائپ لائن ایران سے پاکستان لائی جائے گی. اس خبر پر ہماری ساتھی نفیسہ حود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے, آپ کے لیے پیش ہے.
روس اور پاکستان نے سرمایہ کاری کے سمجھوتے پر دستخط کیا ہے, جس کے تحت روسی کمپنی گیز پروم اور پاکستانی کمپنی ISGS ایران سے پاکستان تک گیس پائپ لائن تعمیر کرے گی. سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر بریگیڈیر آغا گل بتاتے ہیں کہ اس پائپ لائن کی بڑی ضرورت ہے.
آج پاکستان میں جو بڑے کنسٹرینڈ ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ 2.5 بلین کیوبک فیٹ آف گیس پر ڈے ہے. پہلے 1-2 سال پہلے تک 1.5 بلین تھی, اب 2.5 بلین ہو گئی ہے. یہ کنسٹرینڈ ہے, اور اگر یہ ہمارے سی پیک کے جو ٹیکس فری اسپیشل اکنامک زونز ہیں یہ بھی بن رہے ہیں, جس دن یہ بن گئے تو میں سمجھتا ہوں رف ایسٹیمیٹ ہماری یہ ڈیمانڈ ڈبل ہو جائے گی. تو ہمارے لیے تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے. انرجی بہت کم ہے ہمارے پاس, انرجی سٹارفڈ ملک ہے, کہ یہ جو آج انہوں نے گیس پروم اور ISGS جو پاکستان کی ہے انٹر اسٹیٹ گیس سسٹم جو انہوں نے سائن کیا ہے, اس کی بات چیت تو کوئی 6-7 مہینے سے چل رہی تھی, لیکن بڑی خوشی ہوئی کہ یہ سائن ہو گیا. بہت شدت سے ہمیں انرجی کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ آج کا معاہدہ اس کی سمت ایک بہت اچھا قدم ہوگا.
یہ تھے سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر بریگیڈیر آغا گل. دوسری طرف امریکہ میں مقیم آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ گیس پائپ لائن پر سمجھوتا علاقے میں بدلتے ہوئے حالات کی عکاسی کرتا ہے.
چونکہ اس علاقے میں بڑی حد تک ایک کہنا تھا اسٹریٹجک ریلیشن جس میں کنفیگریشن بدل گئی ہے, جس کی وجہ سے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ کی جو اکنامک ریلیشنز ہیں اور خاص طور پہ اکنامک ریلیشنز ایسی ہوں جو کہ آپ کی سیکیورٹی کو آگے بڑھائیں. تو یہ جو رشیا پاکستان کا جو اگریمنٹ ہے تو اسی کا ایک حصہ ہے, کیونکہ پاکستان اور رشیا کے درمیان تعلقات زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس علاقے میں بڑی حد تک ریلیشن شپ ریجنلائز ہوتی جا رہی ہیں, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کا اگریمنٹ ایک اہمیت رکھتا ہے.
یہ تھے آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بالائی علاقوں میں 20 سال بعد ہونے والی ریکارڈ برف باری کے باعث روزمرہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. مظفرآباد سے روشن مغل نے اس کی تفصیلی رپورٹ بھیجی ہے, آئیے سنتے ہیں.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بالائی علاقوں میں کئی روز سے وقفے سے جاری برف باری اور بارش کے باعث روزمرہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. برف باری سے سب سے زیادہ متاثر وادی نیلم, لیپا, حویلی, راولا کوٹ اور باغ کے بالائی علاقے ہوئے ہیں. ان علاقوں میں برف باری کے باعث رابطہ سڑکیں بند ہیں اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. بالائی وادی نیلم کے علاقے لوات بالا کے خواجہ غلام حیدر نے وائس آف امریکہ کو ٹیلی فون کے ذریعے برف باری کے بارے میں بتایا.
وہ نیچے پانی لوا جاتے ہیں, وہاں سے سامان اٹھا کر لاتے ہیں, بس بڑے خطرے میں ہیں, بس کیونکہ گلیشیئر کا بہت خطرہ ہے نا.
محکمہ موسمیات کے مرکزی دفتر اسلام آباد کی ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حالیہ بارش اور پہاڑوں پر برف باری نے ماضی کے کئی ریکارڈ توڑ دیے ہیں. وادی نیلم کے مرکزی ہسپتال اٹھ مقام میں تعینات عہدیدار خواجہ شہزاد نے بتایا کہ بالائی وادی نیلم کے بعض علاقوں میں 8 سے 10 فٹ تک برف پڑ چکی ہے. انہوں نے بتایا کہ شدید برف باری کی وجہ سے سردی کی شدت کے باعث بچوں میں نمونیا اور زکام کا مرض عام ہو رہا ہے.
نمونیا کی اکثر شکایت ہے بچوں میں, ہے نا, کھانسی وغیرہ, نمونیا, اس طرح کی یہ شکایت زیادہ ہے, چیسٹ انفیکشن, برف باری, وہ یعنی کافی برف باری.
شدید برف باری کی وجہ سے کئی روز سے دیگر علاقوں سے کٹی ہوئی وادی لیپا سے تھلک رکھنے والے مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ درجنوں افراد نے جمعے کے روز مظفر آباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرے میں شامل وادی لیپا کے رہائشی محمد امتیاز نے بتایا کہ وادی کو جانے والی واحد کچی سڑک برف باری کی وجہ سے کئی روز سے بند ہے, جس کی وجہ سے 3 اموات بھی ہو چکی ہیں.
اور راستے کی بندش کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. اشیاء خوردنوش کی قلت ہے, اس کے علاوہ طبی سہولیات کا بہت زیادہ فقدان ہے. ایون کہ وہاں پہ اسپتالوں میں لوگوں کو جو ہے وہ پیناڈال یا اس طرح جو مائنر سی جو ٹیبلٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ میسر نہیں ہے. اور اسی طرح ایک جو ہے وہ ہماری بہن ہے, اسپتال کے باہر جو ہے وہ طبی سہولیات کا فقدان کی وجہ سے لڑکی کے دوران خود بھی جو ہے وہ فوت ہو گئی, اور ساتھ جو نوزائیدہ بچہ تھا وہ بھی جو ہے وہ پیارا ہو گیا.
محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق پاکستانی کشمیر کے شمالی اضلاع میں آئندہ کئی روز تک وقفے سے بارش اور مزید برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا. روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے جنوبی افریقہ سے واپسی پر جمعے کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم گزشتہ 6 ماہ سے مسلسل کرکٹ کھیل رہی ہے, ٹیسٹ کرکٹ میں ٹیم کی کارکردگی میں بہتری کی ضرورت ہے. ہیڈ کوچ نے تسلیم کیا کہ قومی ٹیم جنوبی افریقہ میں امیدوں کے مطابق کارکردگی نہیں دکھا سکی. اس بارے میں لاہور سے ضیاء الرحمان نے ہمیں یہ رپورٹ ارسال کی ہے.
جنوبی افریقہ سے واپسی پر قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے کہا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم گزشتہ 4.5 ماہ سے مسلسل کرکٹ کھیل رہی ہے, ٹیسٹ کرکٹ میں ٹیم کی کارکردگی میں بہتری کی ضرورت ہے. ہیڈ کوچ نے تسلیم کیا کہ قومی ٹیم کی جنوبی افریقہ میں امیدوں کے مطابق اپنی کارکردگی پیش نہیں کر سکی. جنوبی افریقہ میں ایشین ٹیموں کو مشکلات رہی ہیں اور کوئی بھی ایشین ٹیم وہاں جا کر ابھی تک ٹیسٹ سیریز نہیں جیت سکی.
For results. Whether you're a bowler, whether you're a batsman, whether you're a coach, whether you're a captain, we're in it together. We're a very, very proud team. One thing we need to say is sometimes the opposition plays incredibly well.
مکی آرتھر کہہ رہے تھے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف کارکردگی کی ذمہ داری بالرز، بیٹسمین، کپتان اور بطور کوچ انہیں لینی چاہیے. مکی آرتھر نے کہا کہ رواں برس جون میں ورلڈ کپ کے بارے میں چیف سلیکٹر انضمام الحق سے بات ہوئی ہے اور بہت سے معاملات پر اتفاق ہوا ہے. مکی آرتھر نے واضح کیا کہ ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ کے خلاف سیریز ہے اور وہ سیریز کھیلنے والے کھلاڑی ہی ورلڈ کپ کھیلیں گے، جبکہ آسٹریلیا کے خلاف بہتر حکمت عملی اپنائی جائے گی.
A massive role for us in the World Cup. In big tournaments, you need guys that have been there and have done.
مکی آرتھر کہہ رہے تھے کہ ورلڈ کپ میں حفیظ اور شعیب بہتر کھیل پیش کر سکتے ہیں. ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ہیڈ کوچ نے کہا کہ پاکستانی ڈریسنگ روم کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات باتوں کو غیر ضروری طور پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے.
Yeah, look, what's said in the dressing room stays in the dressing room. I'm very straightforward as a coach, and the players know that. I'm honest, I'm open, I wear my heart on my sleeve.
مکی آرتھر کہہ رہے تھے کہ ڈریسنگ روم کی باتیں باہر آنا بہت افسوسناک عمل ہے. مکی آرتھر نے کپتان سرفراز کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ایک روزہ میچ میں جنوبی افریقہ کے کھلاڑی کو جو کہا وہ غلط تھا، جس پر وہ اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ چکے ہیں. ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور.
امریکہ کے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے پچھلے ہفتے روس کو مطلع کیا کہ وہ درمیانی مار کے جوہری ہتھیاروں کے معاہدے سے علیحدہ ہو رہے ہیں. اس پر ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
پچھلے ہفتے صدر ٹرمپ نے روس کو مطلع کیا کہ وہ درمیانے مدت کے جوہری ہتھیاروں کے معاہدے سے علیحدہ ہو رہے ہیں. پاکستان میں جوہری سائنسدان عبدالحمید نیر اس معاہدے کا پس منظر بتاتے ہیں.
دونوں ممالک نے یہ طے کیا تھا کہ انٹرمیڈیٹ رینج کے جو میزائل ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو خطرہ زیادہ پہنچاتے ہیں. تو ریگن کے زمانے میں ان کے اوپر اتفاق کیا کہ وہ ان کی زیادہ نہیں بڑھا رہے تاکہ خطرے میں مبتلا نہ ہو جائے. 70,000 ہتھیار ان دونوں ممالک کے درمیان پلائے جا چکے تھے. یہ بہت اچھی چیز تھی.
ڈاکٹر نیئر کا کہنا تھا کہ پینٹاگون نے صدر اوباما کے دور میں بھی اپنی جوہری برتری قائم رکھنے کے لیے پہل کی تھی.
امریکہ کی جو فوج ہے، پینٹاگون ہے، اس کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اپنے اختیار اور مضبوط کرنے چاہیے. اور انہوں نے اس سے پہلے اوباما کے زمانے میں بھی جو نیوکلیئر پوسچر بنایا تھا، نیوکلیئر پوسچر ریویو، تو اس میں انہوں نے خاص طور پہ اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ ان کے ہتھیاروں میں کسی صورت میں بھی کمی نہ آ جائے.
ڈاکٹر نیئر کا کہنا تھا کہ اس معاہدے سے علیحدہ ہونے کے بعد امریکہ اور روس کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ ہوگا.
امریکہ کی دفاعی انڈسٹری ہے، اس کو بہت تقویت ملے گی، اس کو پیسے ملیں گے، اس کے نئے نئے ہتھیار بنانے کا موقع ملے گا.
یہ تھے پاکستان میں جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیئر. دوسری طرف ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ کہتے ہیں کہ روس کو سوچنا پڑے گا اگر وہ اسلحہ کی دوڑ میں شامل ہونا چاہتا ہے.
اس میں رشیا کو زیادہ سوچنا پڑے گا گہرائی سے، کیونکہ امریکہ تو امریکہ جو ہے وہ زیادہ پیسے خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ دے آر آلریڈی ان دا پوزیشن ٹو ڈو سو. کیا رشیا بھی ایکولی میچ کر سکتا ہے یا نہیں، یہ ان کو سوچنا پڑے گا. لیکن آبویسلی جیسے یہ انڈو ہوتا ہے تو اس کے جو پازیٹیو سیکیورٹی کے الگ ایک ایشوز ہوتے ہیں، لیکن جو اس کے انڈسٹریز کے افیکٹ ہوتے ہیں وہ امریکہ میں بہت تیزی سے آ جائیں گے.
ان کا کہنا تھا کہ اگر نیٹو نے امریکہ کی طرف بچاؤ کے لیے دیکھنا شروع کر دیا تو یہ روس کے لیے نئے مسائل پیدا کرے گا،
کیونکہ اگر نیٹو کمزور ہوتی ہے اور رشیا ریس میں جاتا ہے، امریکہ آبویسلی لیڈ کر دے گا زیادہ تیزی سے، دیکھیں بیکاز وی کین اوور اسپینڈ. تو اس میں پھر رشیا کو جو ہے وہ ری الائن کرنا پڑے گا، ری تھنک کرنا پڑے گا اپنے ریلیشن شپ کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ود امریکہ. دیٹ اگین اٹ گیوز مور چانس ٹو امریکہ ٹو انکریز اٹس سورٹ آف انفلوئنس ان یورپ، اور اپنی انڈسٹری کو وہ ڈبل ٹرپل کر سکتے ہیں.
یہ تھے امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
کولمبیا کے سرحدی شہر میں امدادی سامان لیے امریکی ٹرکوں کی آمد اور وینزویلا میں داخلے کے انتظار کے دوران صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. ہنگامی خوراک، طبی اشیاء اور دیگر امدادی سامان لیے یہ ٹرک اجازت کے منتظر ہیں۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثر منصر۔
دو ٹرکوں پر لدا یہ سامان وینزویلا میں داخلے کے لیے صدر نکولس مدورو کی اجازت کا منتظر ہے۔ انسانی حقوق کے جو سرگرم کارکن اور شہری سرحد پر جمع تھے، صدر مدورو کے لیے ایک پیغام رکھتے تھے جو کہتے ہیں کہ وینزویلا میں انسانی ضروریات کا کوئی بحران نہیں ہے۔ نتلی الکانٹرا انہی میں سے ایک ہیں۔ میں وینزویلا کی مسلح افواج سے کہوں گی کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ آ ملیں اور اس امداد کو وہاں جانے دیں جہاں اسے جانا ہے۔ ابراہم گریرو وینزویلا سے تعلق رکھتے ہیں۔
Que no quiere dejar entrar esta ayuda. Señores, aquí no estamos hablando de política ni de colores. Aquí estamos hablando de seres humanos, de dignidad humana. Estamos hablando de tercera edad que está a punto de morir.
اس امداد کو وینزویلا تک پہنچنے نہیں دینا چاہتے۔ ہم لوگ یہاں سیاست یا رنگ کی بات نہیں کر رہے، ہم یہاں انسانوں کی بات کر رہے ہیں، انسانی وقار کی بات کر رہے ہیں۔ ہم معمر لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو موت کے قریب ہیں، بچے جو غذا اور دوا نہ ملنے کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے۔ آپ وینزویلا کے ہسپتالوں میں جائیں اور آپ کو وہاں حقائق معلوم ہوں گے کہ ہم کیسے جی رہے ہیں۔ وینزویلا کی سیکیورٹی فورسز نے سامان بردار کنٹینر رکھ کر ککوٹا سے سرحدی گزرگاہ بند کر دی ہے۔ اپوزیشن لیڈر وان گوائیڈو نے، جنہوں نے عبوری صدر ہونے کا اعلان کر دیا ہے، امداد کی درخواست کی تھی اور خبردار کیا تھا کہ بین الاقوامی امداد نہ ملی تو وینزویلا کے بہت سے لوگ سخت خطرات میں گھر جائیں گے۔ وینزویلا کے لاکھوں باشندے اپنا ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں اور لاکھوں مزید ملک چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی، بدعنوانی اور ناکام سوشلسٹ پالیسیوں نے وینزویلا کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ خوراک اور ایندھن اور بہت سی بنیادی ضرورت کی اشیاء کی شدید کمی ہو گئی ہے اور افراط زر قابو سے باہر ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مشرق وسطی میں مقیم سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ روس عرب لیگ کو اس بات پر رضامند کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے کہ وہ بشار الاسد کے شام کو رکن کے طور پر دوبارہ شامل کر لے۔ کریملین اس بات کا خواہش مند ہے کہ اسد حکومت کو جلد از جلد جائز حیثیت دلا دی جائے، جس کے بعد اسے امید ہے کہ جنگ سے تباہ حال اس ملک کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے فنڈز کے حصول میں مدد ملے گی اور اقتدار پر اسد کی گرفت مضبوط ہو جائے گی۔ عرب لیگ کی سربراہی کانفرنس اگلے مہینے تیونس میں ہو رہی ہے۔ کریملن اسد نواز سفارتکاری کے ضمن میں مصر، متحدہ عرب امارات، عراق اور سعودی عرب پر اپنی توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ تاہم 31 مارچ کو عرب لیگ کا جو سربراہی اجلاس ہونے والا ہے، اس میں شام کی ممکنہ واپسی کا معاملہ ایجنڈے پر نہیں ہے اور پس پردہ روسی سفارتکار اپنے عرب ہم منصبوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اسے پیش کریں۔ 22 ارکان پر مشتمل عرب لیگ نے سن 2011 میں شام کی رکنیت اس وقت معطل کر دی تھی جب وہ اسد کے خلاف بیشتر مسلمانوں کی قیادت میں مقبول عام بغاوت کو ظالمانہ طور پر کچلنے میں ملوث پایا گیا تھا۔ متحد عرب ملکوں نے دمشق سے اپنے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذہبی آزادیوں سے اپنی انتظامیہ کی وابستگی اور زندگی کی توقیر کے تحفظ کا وعدہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ وعدہ واشنگٹن میں اکٹھے ہونے والے مذہبی رہنماؤں کے ایک اجتماع میں کیا۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
صدر ٹرمپ نے قومی دعائیہ ناشتے کی سالانہ تقریب سے خطاب کیا، جس میں مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے رہنما، کانگریس اور صدارتی کابینہ کے ارکان شامل ہوتے ہیں۔ یہ تقریب خصوصی طور پر قدامت پسند انجیلی عقیدے کے عیسائیوں میں مقبول ہے، جو صدر کے حامیوں کا ایک کلیدی حصہ ہیں۔ اپنے خطاب میں صدر نے حاضرین کو یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ عقائد کے لوگوں کا تحفظ کریں گے۔ ان کے الفاظ،
As president, I will always cherish, honor and protect the believers who uplift our communities and sustain our nation.
صدر کے طور پر لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ عقائد کے لوگ ہمیشہ ہمارے معاشرے میں ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، میں ہمیشہ عقائد کے مالک افراد کا احترام اور تحفظ کروں گا جو ہماری کمیونٹیز کو بہتر بناتے ہیں اور ہماری قوم کو مضبوط کرتے ہیں۔ میری انتظامیہ نے مذہبی آزادی کے تحفظ کے لیے تاریخی قدم اٹھایا ہے۔ اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں اسقاط حمل کے خاتمے کے لیے قانون سازی پر زور دینے کے دو دن بعد مسٹر ٹرمپ کو جمعرات کے روز حاضرین کی جانب سے اس وقت بہت سراہا گیا جب انہوں نے انسانی زندگی کی حرمت سے اپنی وابستگی کا ذکر کیا۔
As part of our commitment to building a just and loving society, we must build a culture that cherishes the dignity and sanctity of innocent human life.
ایک منصفانہ اور پیار بھرے معاشرے کی تعمیر سے ہماری وابستگی کے سلسلے میں ہمیں ایک ایسی ثقافت تشکیل دینی چاہیے جو معصوم انسانی زندگی کی حرمت اور وقار کو فروغ دے۔ تمام بچے جنم لینے والے اور جنم نہ لینے والے خدا کا مقدس پرتو ہوتے ہیں۔ زندگی مقدس ہے اور ہر روح جنت کا ایک قیمتی تحفہ ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ اگرچہ یہ اجتماع مذہبی قدامت پسندوں کی اکثریت پر مشتمل ہوتا ہے، تاہم قومی دعائیہ ناشتے کو ایک دو جماعتی تقریب سمجھا جاتا ہے۔ آئزن ہاور کے بعد سے ہر صدر نے اس ناشتے میں شرکت کی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سعودی صحافی خشوگجی کا قتل کس نے کیا؟ امریکی سینٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کو اس سال سوال کے جواب کے لیے جمعے تک کی مہلت دی ہے، تاہم امریکی محکمہ خارجہ نے یہ نہیں بتایا کہ آیا وہ اس مدت کی پابندی کرے گا۔ کانگریس میں بعض ارکان کو شبہ ہے کہ اکتوبر میں واشنگٹن پوسٹ کے اس کالم نگار کی موت کے ذمہ دار ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہیں۔ سفارتی امور کے لیے وائس آف امریکہ کی نام نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
اطلاعات کے مطابق سعودی صحافی جمال خشوگی کا قتل 4 ماہ پہلے استنبول میں سعودی کونسل خانے میں ہوا تھا، مگر سعودی عرب اور امریکہ کے لیے یہ سوال ابھی تک حل طلب ہے کہ اس قتل کا حکم کس نے دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے یہ کہنے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان خشوگی کی ہلاکت کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے۔ صدر کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ صدر اور وزیر خارجہ مائک پومپیو دونوں بارہا امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان خصوصی تعلقات کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ امریکہ خشوگی کی موت کے بعد سے سعودی عرب کے 17 عہدیداروں پر پابندی لگا چکا ہے، مگر ولی عہد شہزادے پر نہیں، جو کسی طرح بھی ملوث ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ امریکی سینٹ میں خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے چیئرمین ٹینیسی کے ریپبلکن باب کروکر اور کمیٹی کے ممتاز ڈیموکریٹک رکن نیو جرسی کے سینیٹر باب مینینڈس نے اکتوبر میں گلوبل میگنیٹسکی ایکٹ کو تحریک دی تھی۔ اس قانون کے تحت صدر کے پاس اس فیصلے کے لیے 120 دن تھے کہ وہ ایسے کسی غیر ملکی شخص پر تعزیریں عائد کریں جس کے بارے میں وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ خشوگی کی گمشدگی میں ملوث ہے۔ جمعہ کا دن آخری دن ہے۔ کروکر نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں سعودی ولی عہد نے اس ظالمانہ قتل کا حکم دیا اور اس کی نگرانی کی۔ جمعرات کو امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان رابرٹ پلاڈینو نے یہ کہنے سے گریز کیا کہ آیا ٹرمپ انتظامیہ قانون کی پابندی کرے گی اور جمعے کی آخری مدت کی پابندی کرے گی۔
We will continue to consult with the Congress and work to hold
انہوں نے کہا ہم کانگریس کے ساتھ صلاح مشورہ اور مل کر کام جاری رکھیں گے تاکہ ان لوگوں کو سزاوار ٹھہرائیں جو خشوگی کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے وائٹ ہاؤس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کو سخت پیغام دینے کے لیے خشوگی کے قتل کے ذمہ داروں کو سزاوار ٹھہرائے اور اطلاعات عام کرے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تھائی لینڈ کی شہزادی نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے مقابلہ کریں گی۔ اس رپورٹ کی تفصیلات یاسمین جمیل کی زبانی۔
67 سالہ شہزادی اوبل رتانا کی جانب سے مقابلے میں حصہ لینے کا فیصلہ ملکی سیاست میں ایک حیران کن موڑ اور سیاست پر اپنی گرفت برقرار رکھنے سے متعلق حکمران ہنتا کی امیدوں کے لیے ایک دھچکا ہے۔ تھائی رکسا چارٹ پارٹی کے لیڈر نے جمعے کے روز تھائی بادشاہ مہا وجیرا لانگ کون کی بڑی بہن کی درخواست جمع کرائی۔ رکسا چارٹ پارٹی کے لیڈر پریچا پال پونگ پانچ نے کہا کمیٹی بورڈ میں اس بارے میں اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ شہزادی اوبل رتانا کی نامزدگی، جو ایک تعلیم یافتہ اور ماہر شخصیت ہیں، انتہائی موزوں انتخاب ہے۔ یہ الفاظ تھے رکسا چارٹ پارٹی کے لیڈر مسٹر پریچا پال کے۔ انتخابات میں شہزادی اوبل رتنا کا مقابلہ تھائی لینڈ کے موجودہ وزیر اعظم پرایت چان اوچا سے ہوگا، جنہوں نے بطور آرمی چیف 2014 کی فوجی بغاوت کی قیادت کی تھی۔ تھائی لینڈ میں 1932 میں آئینی بادشاہت بننے کے بعد سے شاہی خاندان کا کوئی فرد وزیر اعظم نہیں بنا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
گزشتہ منگل کے دن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے بعد امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کے ارکان اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واشنگٹن میں منقسم حکومت کے پس منظر میں کس طرح پیش رفت کی جائے۔ تاہم اگر صدر کی تقریر سے کسی طور رہنمائی حاصل کی جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ سن 2019 میں حزب مخالف ڈیموکریٹس کے ساتھ جانبدارانہ بنیاد پر مزید کشاکش جاری رہے گی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون نے واشنگٹن سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ کے لیے یہ ملے جلے پیغامات کی رات تھی۔ ایک جانب وہ ڈیموکریٹ سے یہ اپیل کر رہے تھے کہ مل جل کر کام کیا جائے۔
There is a new opportunity in American politics if only we have
امریکی سیاست میں نئے مواقع دستیاب ہیں، بشرطے کہ ہم میں اس بات کا حوصلہ ہو کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن تھوڑے وقفے سے ہی انہوں نے ان ڈیموکریٹس کو انتباہ کیا جو ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس کی تفتیش کے لیے زور دینے کے خواہش مند ہیں۔
If there is going to be peace and legislation, there cannot be war.
اگر امن اور قانون سازی ہونے جا رہی ہے تو پھر جنگ اور تفتیش نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے کام نہیں چلتا۔ اپنے خطاب کے دوران ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن سے نمٹنے کی خاطر سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے سختی سے زور دیا، جو ان کی انتخابی مہم کے دوران ایک کلیدی وعدہ تھا۔ تاہم ڈیموکریٹس کی جانب سے اس مسئلے پر انہیں سخت مخالفت کا سامنا ہوا۔ ان میں سفید لباس میں بہت سی خواتین شامل تھیں جو ٹرمپ کی مخالفت کی نئی علامت کے طور پر سامنے آئی ہیں۔ ان میں پریمیلا جے اپال ریاست واشنگٹن سے ڈیموکریٹ پارٹی کی نمائندہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں
30% of his base is with him, but 70% of Americans
30% لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن 70% اب بھی یہ یقین کرتے ہیں کہ ترک وطن اس ملک کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے کہ جنوبی سرحد پر ہمیں ایک دیوار کھڑی کرنی چاہیے۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کے بل گالسٹن کہتے ہیں کہ ترک وطن پر ٹرمپ کی توجہ اس بات کا حقیقی اشارہ تھا کہ ان کے ذہن میں سن 2020 کا صدارتی انتخاب ہے۔
His language on the wall sounded like a campaign speech.
دیوار کے بارے میں ان کا لہجہ ایک انتخابی تقریر جیسا تھا، لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس تقریر سے زیادہ تر ان کے کٹر حامی خوش ہوں گے، نہ کہ نئے حامی راغب ہوں گے۔ ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح بدستور تقریباً 40% پر رکی ہوئی ہے۔ منگل کے دن اپنے خطاب کے دوران ایوان میں ریپبلیکنز کی جانب سے ان کی زبردست حمایت کا اظہار کیا گیا، تاہم انہیں منقسم ووٹروں کا سامنا ہے۔ اس خیال کا اظہار وائس آف امریکہ کے پلگڈ ان پروگرام میں تجزیہ کار جیمز تھربن نے کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم سخت محاذرائی کا شکار ہیں، وہ اپنے حامیوں کو راغب کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی۔ یہ تقریباً انتخابی مہم جیسی تقریر تھی اور اس سے امریکہ میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ امریکہ سخت محاذرائی کا شکار ہے۔ حکومت کی حالیہ بندش کے نتیجے میں رائے عامہ کے جائزے کے مطابق ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی آئی، جس کی وجہ سے کانگریس میں ڈیموکریٹ سرکار کے مقابلے میں انہیں زیادہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ بل گالسٹن کا کہنا ہے کہ صدر کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ اپنے سیاسی کھونٹے کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط رکھیں۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کے بل گالسٹن کے الفاظ
The president is in for a rough 2019. He's facing congressional investigations, the Mueller report.
صدر کو سن 2019 میں نشیب و فراز کا سامنا ہوگا۔ انہیں کانگریس کی طرف سے تفتیش کا سامنا ہے اور مولر کی رپورٹ ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ فوری طور پر یہ نہایت ضروری ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ان کے اصل حمایتی بدستور ان سے جڑے رہیں اور زیادہ سے زیادہ متحرک رہیں۔ خطاب کے فوراً بعد رائے عامہ کے بعض فوری جائزے میں ٹرمپ کی حمایت میں اضافہ دیکھنے میں آیا، لیکن منقسم حکومت اور ایوان نمائندگان پر ڈیموکریٹک کنٹرول کے باعث نئی پیچیدگیوں کے پیش نظر صدر کو اب بعض نہایت سخت سیاسی چیلنجوں کا سامنا ہے، جبکہ آئندہ سال وہ خود دوبارہ انتخاب کی جنگ کا سامنا کرنے والے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر سٹرک فرینکلن۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹنز کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔